بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على وادي النملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہ حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نعمتیں دی گئی تھی اس کا تذکرہ ہے. جانوروں اور پرندوں کی بولی اور ان کی بات چیت سمجھنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی تھی. احادیث کے اندر ہے, اونٹ آ کر کے اپنے آقا کی مالکوں کی شکایت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مجھے کام زیادہ لیتے ہیں, چارہ دانہ کم دیتے ہیں. تو اونٹ کا شکایت کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی شکایت سمجھنا, پھر ان کے آقاؤں کو مالکوں کو تنبیہ کرنا, اسے پتا چلا کہ خود حضور کو بھی جانوروں کی بولی سمجھنے کا اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا. بلکہ جانور اور پرندے تو ذی روح ہے, ظاہراً جو ذی روح نہیں کہے جاتے, مثلاً پتھر, پتھر بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھتے تھے. درخت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سلام کرتے تھے. یہ سب صحیح حدیثوں سے ثابت تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں, آپ کے صحبت یافتہ حضرات صحابہ کو بھی یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے اوپر پیر مارا, اپنا پاؤں مارا اور ارشاد فرمایا کہ زمین میں تیرے اوپر عدل اور انصاف کو قائم کیے ہوئے ہوں اور تو حرکت کر رہی ہے. چنانچہ زمین فوراً ٹھہر گئی, رک گئی. ایسا ہی واقعہ جبل احد پر بھی پیش آیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر, حضرت عمر احد پہاڑ کے اوپر تھے اور ایک دم پہاڑ ہلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطاب فرمایا تو پہاڑ کا ہلنا بند ہو گیا. بلکہ حضرت عمر اپنے دور خلافت کے اندر مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے, اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے اندر ایک محاذ پر ہے. تو آپ نے یہی مسجد نبوی سے یا ساری آل جبل ارشاد فرمایا اور ہوا نے آپ کے پیغام کو حضرت ساریہ تک پہنچا دیا. گویا کہ ہوائیں بھی مسخر تھی حضرات صحابہ کو. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا اور صحابہ کو بھی اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے لشکر کو لے کر کے روانہ ہوئے. تو لشکر کو لے کر چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی کے اندر پہنچے. اب یہ چیونٹیوں کی وادی کہاں پر تھی؟ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ طائف کے اندر تھی. سدیر نام کی وہ وادی ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وادی ملک شام کے اندر ہے اور وہاں مکھیوں جیسی چیونٹیاں تھیں, یا بخاتی جیسی چیونٹیاں تھیں, یا یہ کہ چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی خاص قسم کی چیونٹیاں وہاں پر تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے پہنچے. ابھی تو وہاں سے کافی دور تھے, وادی کے دروازے پر بھی نہیں پہنچے تھے, کافی بعید فاصلے کے اوپر تھے. حَتَّى اِذَا اَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلَ، یہاں تک سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی کے اندر پہنچے. قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا اَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا، تو ان چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی، رانی تھی، اس رانی نے اپنی تمام چیونٹیوں کو خطاب کر کے کہا، یہ ان کی رانی تھی جو لنگڑی تھی لیکن دو پر تھے اور یہ ان کی سردار تھی، انہوں نے تمام چیونٹیوں کو خطاب کر کے کہا، اس کا نام سعا تھا یا منذرہ تھا، اس نے کہا کہ اے چیونٹیوں، تم تمہارے گھروں میں بیلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو پیس ڈالے، رون ڈالے، اور ان کو پتا اور خبر بھی نہ ہونے پاوے. وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. سیوٹی، حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت ذہین جانور ہے، انسانوں کی طرح ان میں بھی خاندان اور قبائل کا نظام ہے، انسانوں سے ملتا جلتا اس کے اندر نظام حکومت ہے. جب کبھی ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ایک چونٹی باہر نکلتی ہے اور حالات کا جائزہ لے کر پوری قوم کو اطلاع دیتی ہے. جب یہ چونٹیاں بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو ان کو پر نکلتے ہیں، اور وہ پر والی چونٹیاں عام طور پر پہلی بارش کے بعد اڑتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ بھی جو چیونٹیاں تھیں وہ پر والی تھی، اسی لیے ان کا تذکرہ پیر اور پرندوں کے ساتھ ہوا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جانوروں کے اندر بھی شعور ہے، اگر کہ یہ شعور انسانوں کے مقابلے کے اندر کم ہے. دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، اس بات کا چیونٹی کو بھی پتا ہے، اس لیے تو وہ چیونٹی کہہ رہی کہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان اور اس کا لشکر ان کو پیس نہ ڈالے اور ان کو پتا بھی نہ چلے. تو معلوم ہوا کہ چیونٹی کو بھی اس عقیدے کا پتا تھا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہوا کرتے نہیں ہیں. اور طائف کی جس وادی کے اندر یہ چیونٹیاں رہتی تھی، وہاں جنات بکثرت رہتے تھے، اور چیونٹیاں ان کی سواریاں تھی، یہ جنات ان چیونٹیوں کے اوپر سواری کیا کرتے تھے، اور اس کی قوت کے شامہ سننے کی قوت بہت تیز ہوتی ہے، اس نے کہاں اپنے سکھڑی رکھی ہے اس کو پتہ ہی چل جاتا ہے اور پہنچ ہی جاتی ہے، کہاں لڈو رکھے ہیں، کہاں جلیبی ہے، کہاں امرتی رکھی ہوئی ہے، اس کو پتہ چل ہی جاتا ہے، وہ پہنچ جاتی ہے وہاں پر. قوت شامہ ان کی بڑی تیز ہے، اور جب وہ کوئی دانے کے اوپر قبضہ کرتی ہے تو اس دانے کے فوراً دو ٹکڑے کر دیتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ بھی ان کے بل بھی مٹی میں ہوتے ہیں، وہ دانا بل میں لے جاوے تو ہو سکتا ہے کہ پانی کی وجہ سے وہ اوگ نکلے، اور اگا ہوا دانا ان کے کھانے کے کام میں نہیں آتا، اسی لیے وہ دانے پر قبضہ کر کے فوراً اس کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ وہ دانا اوگ نہ پائے. اور سردیوں کے زمانے کے لیے وہ غذاؤں کا ذخیرہ بیلوں کے اندر جمع کر کے رکھ لیتی ہے. تو بڑی ذہین یہ مخلوق ہے. تو یہ جو چیونٹیوں کی سردار تھی ملکہ، اس نے اعلان کر دیا اپنی تمام ساتھیوں کو، دیکھو جانور بھی کتنا اچھا جو خطرات سے دوسروں کو آگاہ کر دے گئے، اپنی قوم کی کیسی فکر ہے، یعنی کہ صرف غرض پرستی کہ اپنے آپ کو بچا کے بیٹھے رہے گئے، دوسروں مرے تو مرنے دو ان کو، ایسا جذبہ نہیں، بلکہ اپنی پوری قوم کو بچانے کے لیے اس نے اعلان کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو خود کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کسی پر ظلم نہیں کر سکتے, اتنا بڑا حضرت سلیمان کا لشکر اور تمہارا قد اور جسم بہت چھوٹا سا, لہٰذا وہ تمہاری وادی پر سے گزر جاوے اور جو ہے تم کو رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. وہم لا یشعرون, ہویا سلیمان بالقصد تو تم پر ظلم نہیں کر سکتے, بغیر ارادے کے بے خبری میں ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو ہلاک کر دے گے. اس وجہ سے تم سب کے سب اپنی دلوں کے اندر گھس جاؤ, داخل ہو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونکہ کے اس اعلان کو سن لیا, کہتے ہیں کہ تقریباً 3 فرسخ کی مسافت کی ابھی دوری تھی اور وہیں سے سلیمان علیہ السلام نے اس اعلان کو اپنے کانوں سے سن لیا. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ اعلان سنا تو آپ کو فوراً بڑا تعجب ہوا اور آپ جو ہے خوش بھی ہوئے, فرمانے لگے فتبسم ضاحکا من قولها. چونکہ کہ اس اعلان کو سن کر کے پہلے تو سلیمان علیہ السلام کو مسکراہٹ آ گئی کہ دیکھو نا, پھر اس کے اس اعلان کے اوپر آپ کو ہنسی آ گئی. تبسم کا تعلق ہونٹوں سے ہوتا ہے اور ضحک کا تعلق جو ہے پورے منہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے, تو پہلے مسکرا دیے پھر ہنس پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام اس چوٹی کے اعلان کو سن کر کے. 3 میل دور تھے اور ہوا نے آپ کو چوٹی کا اعلان پہنچا دیا اور سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے. آپ کے لشکر میں سوار بھی تھے, پیدل چلنے والے بھی تھے, اور فوراً آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہ دعا مانگی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے. مفسرین فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو جو خوشی ہوئی اور آپ ہنس پڑے, اس کی وجہ یہ کہ چونٹی جیسا جانور بھی آپ کو عادل سمجھ رہا ہے, اس لیے تو کہا وہم لا یشعرون. تو آپ کو عادل سمجھنے کی بنیاد کے اوپر آپ خوش ہو گئے. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی دانش مندی اور احتیاط کی وجہ سے تعجب ہوا اور آپ کو اچمبا بھی ہوا کہ دیکھو یہ چونٹی اپنی قوم کو بچانے کا کیسا اہتمام کرتی ہے. اس بات پر تعجب اور اچمبے کی وجہ سے آپ کو ہنسی آ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سمجھ لی, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میری قسمت میں آپ کر دیجئے, مجھے الہام کیجئے کہ میں مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر کروں جو آپ نے مجھے نعمت عطا فرمائی کہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ رہا ہوں. میرے والدین پر جو آپ کی نعمتیں ہوئی اس کا میں شکر ادا کروں اور میں نیک کام کروں جس نیک کام سے آپ خوش ہو جاوے. آج میں ترباہ کا مطلب لیا ہے قبول, کہ میں ایسا نیک کام کروں جو آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور مجھے آپ اپنی مہربانی سے اپنے نیک بندوں کی جماعت میں شامل کر لیجئے, اپنے انبیاء اولیاء کے ساتھ شامل کر لیجئے. دیکھو متعدد انبیاء کی دعاؤں میں یہ جملہ شامل ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے زمرے میں مجھے شامل کیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کیا دعا مانگی تھی, انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اور یہاں سلیمان علیہ السلام بھی یہی دعا کر رہے, وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. تو پھر جب نبی صالحین کی جماعت میں شامل ہونے کی دعا کرے تو ہمیں تو بدر کے اولا یہ دعا مانگنی چاہیے, ہویا یہ دعا مانگنے کی دعا ہے تو صالحین کی جماعت کے اندر ہم لوگ شامل ہو جائیں. یہ تو ہو گیا, چونٹیاں چلی گئی. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر وادی سے آگے نکل گئے. اب دوسری بات, وَتَفَقَّدَتْ طَيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. تفقد, تفقد کے معنی آتے ہیں تفتیش, تلاش, جس کو ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں حاضری. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں پرندوں والی جو فوج تھی اس کے اندر حاضری لی, اس کی تفتیش کی, اس کی جانچ پڑتال کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے. اس سے مفسرین نے ایک نقطہ یہ نکالا کہ انتظام کے لیے حاضری کا ہونا بہت ضروری, نظم و نسق باقی رکھنے کے لیے حاضری لینا چاہیے, اور غیر حاضروں کو کہنا چاہیے کہ بھائی چٹھی لے کے آیا کرو اور جو ہمیشہ غیر حاضر مت رہا کرو. تو حاضری کا نظام ہونا ہی چاہیے اور غیر حاضروں کی تنبیہ اور خدمت تو ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اپنے ماتحتوں کے احوال کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے, کون کیا کرتا ہے, کہاں ہوتا ہے, کہاں رات میں چلا جاتا ہے, کب آتا ہے صبح میں, یہ سب حالات کے اوپر ذرا نظر رکھنی چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے احوال سے باخبر رہتے تھے. اگر کوئی صحابی مسجد کے اندر نظر نہ آئے تو ان کے بارے میں حضور دریافت فرماتے تھے, کہاں گئے, وہ بیمار ہے یا کہیں سفر کے اندر گئے ہو, نظر نہیں آ رہے مسجد کے اندر. لہذا ماتحتوں کے بارے میں ان کے احوال کے اوپر نظر ہونی چاہیے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اپنی رعایا, اپنے ماتحتوں میں جو کمزور ہو ان کے اوپر زیادہ نظر اور توجہ رکھنی چاہیے. جیسے حدود ایک چھوٹا سا پرندہ, اور سلیمان علیہ السلام کا اتنا بڑا لشکر جرار, لیکن آپ نے پرندہ جو کمزور ہے لشکر میں اس کی بھی آپ نے تحقیق کی, اور اس کے اندر ہدہد جیسے چھوٹے پرندے کے بارے میں آپ نے سوال جواب کیے. معلوم ہوا کہ جو کمزور ہو, چھوٹے ہو, ان کے بارے میں خصوصی طور پر نظر رکھنی چاہیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں والا جو لشکر تھا اس کا جو ہے جائزہ لیا, اس کی حاضری لی. مفسرین نے اس سلسلے میں طویل طویل واقعات نقل کیے ہیں. ان سب کا حاصل یہ ہے کہ کسی جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, اور جب آپ جنگلات میں کہیں پڑاؤ ڈالتے تو پانی کی ضرورت پڑے وضو غسل کھانے پکانے کے واسطے, تو ہدہد پرندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر پانی کہاں ہے وہ نظر آ جاتا ہے اس کو, اور اپنی چونچ سے وہ نشان کرتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کا نظام یہی تھا, جہاں بھی ضرورت پڑی ہدہد کو فرماتے, وہ پانی کہاں ہے وہ دیکھ لیتا, چونچ سے نشان کرتا, اور پھر جنات آ کر کے سیکنڈوں میں کنواں کھود ڈالتے تھے اور پانی نکال لیا کرتے تھے. یہ آپ کا نظام تھا. تو کہیں آپ نے قیام فرمایا, پانی کی ضرورت پڑی, لہذا آپ نے جو ہے پرندوں والی ونگ جو تھی, پرندوں والا جو لشکر تھا اس کا تفقد کیا, اور اس میں سب سے پہ اور نظر گئی ہدہد کے معاملے میں. تو ہدہد اس دن غیر حاضر تھا. فقال ما لی لا ار الہدہد, ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے ہدہد دکھتا نہیں ہے. دیکھو کمی کوتاہی کی نظر اپنی طرف تھی کہ مجھے ہدہد نہیں دکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے ہو لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بڑوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ کمی کوتاہی کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں, اور یہ کمال تواضع ہے کہ دوسرے کے اوپر ڈالنے کے بجائے اس کو اپنی نظروں کی کوتاہی سے تعبیر کیا. فقال ما لی لا ار الہدہد, اس ہدہد جس کا نام یعفور تھا, جو ہدہد کی جماعت کا سردار تھا, ام کان من الغائبین, ہدہد ہے اور مجھے دکھتا نہیں ہے, جائے کہ آج ہدہد ہے ہی نہیں, کہاں غائب ہو گیا ہدہد. پھر اس کے بعد آپ نے شاہانہ انداز کے اندر تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, لو عذبنہ عذابا شدیدا, او لأذبحن، میں اس کو غیر حاضری کی وجہ سے سخت سزا دوں گا. معلوم ہوا بلا وجہ غیر حاضری پر سخت سزا دینی چاہیے، ٹکلا کروایا جائے، سپاٹے پھرائے جائے، کان پکڑوائے جائے، والیوں کو بلوایا جائے، اور بار بار غیر حاضر رہے تو اخراج کر دیا جائے. لو عذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت تکلیف دوں گا، سخت سزا دوں گا. اس کے پر اکھاڑ دیے جائیں گے، اس کی دم اکھاڑ دی جائے گی، اس کو دھوپ میں چھوڑ دیا جائے گا. اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس کو غیر جنس کے ساتھ بند کر دیا جائے گا، یعنی حدود ہے تو اس کو کووں کے ساتھ بند کر دو. خلاف جنس میں آدمی چلا جائے یہ بھی ایک مستقل تکلیف ہوتی ہے، اپنے جیسوں میں رہے تو آدمی کو اچھا لگتا ہے، خلاف جنس میں بھیج دیا جائے تو آدمی کو سونا کھانا سب جو ہے حرام ہو جاتا ہے. کنچا بدلے تو اس میں آپ کتنا ہنگامہ مچاتے ہو، کمرہ بدلے تو اس میں آپ کتنے بے چین رہتے ہو. تو کہا خلاف جنسوں میں اس کو قید کر دیا جائے گا، یا یہ کہ تارکول لگا کر کے اس کو دھوپ میں ڈال دیا جائے گا، یا یہ کہ اس کو خادم بنا دیا جائے گا کہ اب لوگوں کی خدمت کر. لو عذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحن، یا یہ کہ میں اس کو ذبائی کر ڈالوں گا. او لیأتینی بسلطان مبین، جائے کہ میرے پاس غیر حاضری کے اوپر کوئی کھلم کھلا سری اور صحیح عذر لائے گا تو پھر ہم اس کو معاف کر ڈالیں گے. باقی طلبہ تو ہے نا، زندہ بہنوں کو بھی مار ڈالتے ہیں، اپنی سگی بہن کو، سگے بھائی کو نہ سگے باپ کو نہ سگے ماں کو بھی مار ڈالتے ہیں. ایک دن محترم صاحب سنا رہے تھے کہ ایک طالب علم آیا اور اس نے کہا کہ میرے ابا میری بہن کا انتقال ہو گیا. تو یعنی جوان بہن کا انتقال ہو جائے تو کتنا اثر ہوئے، تو وہ چھٹی لینے کے لیے آئے. اچھا ہوا کہ اس گاؤں کے اندر ایک عالم ہے، محتین صاحب کے دوست تھے، ان کو فون کیا محتین صاحب نے، کہا آپ کے یہاں کوئی نہ ہو جائے اس طرح کا کوئی حادثہ ہوا. تو کہنا بھائی میں نے کسی خبر نہیں، ہوں کسی تھی ہوئی تو وہ مدرسے سے آئے ہوئے اتنی بار میں کسی تھی ہوئی تو میں نے خبر نہیں، کیونکہ ذرا خبر تو کھڑا ہو. تو پھر ان کا فون ہے کہنا بھائی گاؤں میں آج کوئی نہیں نکال میں گیا، ان تو سب کی بہنوں کو مار ڈال رہے ہیں چھٹی کے واسطے. او لأذبحن او لیأتینی بسلطان مبین، یا یہ کہ جو ہے کوئی صریح عذر غیر حاضری کے اوپر پیش کرے. بہرحال آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، تھوڑی دیر گئی، مختصر کا وقت گزرا، یعنی زوال کے وقت پر غیر حاضری ہوئی اور اثر کے وقت تو ہدہد آ گیا. فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر کے اندر ہدہد حاضر ہو گیا، اور تھوڑی دیر گزری اور ہدہد آ گیا. چنانچہ آتی پہلے اس نے بڑھ بڑھانے کے بجائے متوازیانہ انداز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پروں کو دم کو جھکا دیا. اس متوازیانہ انداز میں حاضری کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا. پھر اس نے اپنی غیر حاضری کی علت بیان کرنا شروع کی. فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، حدود کہنے لگا حضرت میں ایک ایسی چیز کی اطلاع اور خبر لے کر کے آیا ہوں جو اطلاع اور خبر آپ کو بھی نہیں ہے، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں. اب یہاں چند علمی اشکالات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عالمگیر بادشاہ اور ان کو کوئی خبر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ صنائے یمن اور معارف کے علاقے کا واقعہ ہے جو ہدہد خبر لایا، وہ کوئی دور دراز کی نہیں، بالکل قریب میں یمن، یمن میں صنع، صنع کے قریب معارف، وہاں کی بلقیس کی خبر لے کر کے آیا. تو اتنی قریب کی مسافت تقریباً تین مرحلے کے اوپر واقع، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا نہیں ہے. تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اس قدر عالمی حکومت رکھنے والے ایک بادشاہ نبی کو قریب کے ایک ملک کی خبر نہیں ہے. یہ واقعہ ایسا ہی ہے جب یعقوب علیہ السلام کو کنعان کے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر نہیں ہو سکی، اور ملک مصر سے کرتے کی خوشبو آ گئی، انی لاجد ریح یوسف، اور یہاں قریب میں کنعان کے کنویں میں تین دن تھے تب تک پتا چلا نہیں. نمبر دو، بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس طرح لا یعنی چیزوں کے علم اور خبر کے پیچھے اللہ کے نبی پڑا نہیں کرا کرتے، اس لیے کہ دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، جو علم نفع نہیں دیتا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. اب یہ چیزیں کہاں کس کی حکومت ہے اور کہاں کس کی حکومت چل رہی ہے، یہ سب لایانی امور تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اطلاع اور توجہ نہیں کی اور آپ کو پتا چلا نہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بھی بتلانا چاہتے ہیں، بھلے آپ کی عالمگیر حکومت ہو لیکن جب تک اللہ کی طرف سے اطلاع نہ ہو وہاں تک قریب کی بھی خبر آپ کو ہو سکتی نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کلی حاصل نہیں ہوا کرتا کہ ہر جگہ کی ہر چیز کی ان کو خبر ہوا کرے، اس لیے آپ کو اس کی خبر ہو سکی نہیں قریب کے اندر جو معاملہ ہوا اس کی. فقال احط بما لم تحط بھی، بڑے سے بڑے انسان کا علم بھی محیط نہیں ہو سکتا. سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، عالمگیر حکومت بھی ہے، پھر بھی علم محیط ان کو حاصل نہیں. اور دیکھو سلیمان علیہ السلام کا معاملہ کیسا کہ پیچھے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا. خدا جن کے علم کی شہادت دے وے ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو قریبی ملک کا کوئی علم نہیں ہے کہ قریب کے اندر ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، بلکہ ایک جزئی چیز کی اطلاع اللہ نے ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے سے دلوائی، کہ چھوٹا سا پرندہ ایک جزوی چھوٹی سی حکومت کی آ کر کے آپ کو خبر دے دے کہ ایک ادنا جانور جلیل القدر نبی کے سامنے اس طرح کلام کرے. معلوم ہوا کوئی بھی شخص اپنے علم پر ناز نہ کرے، مجھے سب خبر ہے، میں سب جانتا ہوں، ایسا کوئی بھی آدمی ناز نہ کرے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ ادنا کو بھی وہ باتیں معلوم ہوتی ہے جو بڑے بڑے علاماؤں کو معلوم نہیں ہوا کرتی، اسی لیے ادنا شخص کو بھی حقیر سمجھنا نہیں چاہیے. احق تو بما لم تحط بھی، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں. یہ سبا اس سلسلے میں یاد رکھنا کہ وہاں کے کسی جد امجد کا نام ہے، اس پر سے پوری قوم سبا مشہور ہو گئی. اگر جد امجد کا نام ہے تو اس کو منصرف پڑا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ یہ قبیلے کا نام ہے تو اس صورت میں اس کو غیر منصرف پڑا جائے گا. کہ میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں. کیا یقینی خبر؟ انی وجدت امرأة تملکهم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، کہ میں نے وہاں ایک مسز کو دیکھا جو ان کی ملکہ بنی ہوئی ہے، ان کے اوپر حکومت چلا رہی، وہاں ایک کوئین ہے اور اس کو ہر طرح کی چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے. لیکن امرأة کون ہے؟ انی وجدت امرأة تملکهم، یہاں مفسر نے اس کا نام بلقیس نقل کیا ہے. یہ بلقیس بائی کون تھی؟ ان کے نام کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں بلقیس بنت شراحیل یا بلقیس بنت شراح، بعض روایت میں صرف شرح نام بھی آیا ہے اور بعض روایتوں میں بلقیس بنت شراحیل ابن مالک ابن ریان. بلقیس کا جو خاندان تھا वो 40 पुष्पों से यमन के अंदर हुकूमत कर रहा था, 40 नस्लों से यमन की हुकूमत इनके कब्जे के अंदर थी। कहते हैं कि इसके बाप को बड़ा घमंड और तकब्बुर था, वो अपने घमंड और तकब्बुर के अंदर यमन के दूसरे बादशाहों से कहा करता था कि मैं ऐसा जलीलुल कदर बादशाह हूँ कि तुम में से कोई मेरा कुफूली बन सकता, यानी तुम में से किसी की लड़की मेरे साथ शादी के शायन निशान नहीं है। तो जब किसी बादशाह की लड़की इसके शायन निशान नहीं, ऐसा बड़ा वो अपने आप को समझे, तो आखिर में एक जिन्निया के साथ उसकी शादी करवा दी गई। और वो जिन्निया के बारे के अंदर आता है कि उसका नाम कारिआ था, या रेहाना बिनते सकम था, या बलताआ था, या मिल अमा बिनते शीसौन उसका नाम था। ये चार नाम मुख्तलिफ रिवायतों के अंदर आए हैं। तो उसके बाप ने जिन्निया लड़की से शादी की, उसके नतीजे के अंदर ये बिल्किस पैदा हुई और बिल्किस का वजूद हुआ। इससे एक बात ये समझ में आई कि इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, लेकिन मिट्टी उसके अंदर हर वक्त रहे ये कोई जरूरी नहीं है। देखो हमारे बदन के अंदर कहीं पर भी मिट्टी जाहिर नहीं, हाँ इल्ला ये कि ना आवे तो मिट्टी का जहूर होने लगता है। यही हाल है जो है जिन्नातों में, कि जिन्नात आग से पैदा किए गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त तो उनके अंदर आग का जहूर होता रहे। इस तरह जिन्नात औरत के साथ इंसान किया निकाह, और उल्टी सूरत के जिन्नात मर्द के साथ जो है इंसानी औरत, इस तरह के ताल्लुकात इसके बकसरत वाकयात दुनिया के अंदर है के ऐसे वाकयात होते रहते हैं। अहकामुल मरजान की अहकामुल जान उसके अंदर इस तरह के वाकयात भी लिखे हुए, अभी जो वो किताब आई है उसके अंदर भी ऐसे वाकयात मौजूद हैं। तो इस तरह मुमकिनात में से है, तो ये जो है ये लड़की बिल्किस उसकी माँ जिन्निया थी और उसका बाप जो है वो इंसानों के अंदर से था, इसलिए मशहूर ऐसा कर दिया गया था कि उसके कदम चौपाए जैसे हैं। थी वो बहुत खूबसूरत लेकिन उसके कदम चौपाए जैसे हैं, ये बात मशहूर थी। आगे उसकी तरतीब आ रही है, तो इन्नी वजदतु इम्रातन तम्लिकुहुम। देखो यहाँ पर हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो रिपोर्ट पेश की वो ताज्जुब के अंदाज में पेश की। देखो ना, एक औरत वहाँ हुकूमत चला रही, क्या वहाँ सब मर्द मर रहे कि कोई औरत हुकूमत करे? नहायत ताज्जुब का अंदाज है। इन्नी वजह तुम अतंतम को, यानी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई आदमी इस वाकये से औरतों की हुक्मरानी पर इस्तेदलाल नहीं कर सकता। औरतों को क्वीन रानियां बना दी जाए, उनको हाकिमा बना दी जाए और इख्तियार उनके हवाले कर दिया जाए, ये हदीस में आता है ला युफ्लिहु क़ौमुन वल्लव अमरहुम इम्रा। वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो अपनी हुकूमत किसी औरत के हवाले कर दे रहे। तो इसके खानदान के अंदर इसके बाप के मरने के बाद कोई नरीना औलाद नहीं थी, तो बिल्किस बादशाह बन गए, रानी बन गए। वो उतियत मिन कुल्ली शय, और उसको हर तरह की चीजें दी गई। क्या मतलब हर तरह की चीजें दी गई? देखो पीछे भी गुजरा, वो उतीना मिन कुल्ली शय, तो ऐसे मकाम के ऊपर हमेशा ही याद रखने का कि हर तरह की चीज दी गई, इसका मतलब ये होता है कि हुकूमत चलाने के वास्ते जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो तमाम चीजें अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी। और वहाँ पीछे नबियों के लिए है, नबुवत के लिए जो चीजें जरूरी होती है वो तमाम चीजें अल्लाह ताला ने अता फरमाई। तो जैसा जैसा मौका उसके साथ मुताबकत कर देने की, कि अगर नबी भी और बादशाह भी है जैसे सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम, तो निजामे हुकूमत और नबुवत के कामों को अंजाम देने के लिए जिन असबाब आलात वसाइल अफराद की जरूरत पड़ती है वो सब अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी। مریم بلقیس ملکہ ہے، اس لیے مراد یہ لیا جائے گا کہ ایک حکومت چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب چیزیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی، اور اس نے بھی یہ قید اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے، اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ بلقیس کے پاس آئی فون تھا یا بلقیس لیپ ٹاپ استعمال کرتی تھی یا بلقیس کے پاس کروز میسائل بھی تھے، ایسا نہیں، اس زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں ضروری وہ سب ہوتی تھی. اب آپ آج جو ہے نا چھوٹی سے چھوٹی بلقیس و جھوپڑے میں رہتی ہو وہ بھی آئی فون استعمال کرتی ہے. وہ اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے، بہت بڑا اس کا ایک تخت ہے. دیکھو یہاں بلقیس کے تخت کو جو بڑا کہا گیا وہ دنیاوی بادشاہوں کے اعتبار سے کہا گیا ہے، اللہ کے عرش کے مقابلے کے اندر نہیں. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنا، اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم کا قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر آیا، وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں، یہ دنیاوی بادشاہوں کے مقابلے میں. اور جو ہے وہ تخت کتنا بڑا تھا، مختلف اقوال ہیں. ایک قول ہے کہ 80 ذرا لمبا، 40 ذرا چوڑا اور 30 ذرا اونچا. دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 30 ذرا لمبائی، 30 ذرا چوڑائی اور 80 ہاتھ اونچا وہ بلقیس کا تخت تھا، اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت کے لیے آگے پیچھے رہا کرتی تھی، اور اس کے محل کے اندر مشرق اور مغرب میں 360 تاخچے ایک دوسرے کے مقابل بنائے گئے تھے. سال میں جو 360 دن الگ الگ تو سورج کی رفتار روزانہ بدلتی ہے الگ الگ جگہ پر، اسی لیے قرآن میں مشارق اور مغارب جمع آیا، مطلع ہمیشہ ایک نہیں رہتا، تھوڑا 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 کھسکتا رہتا ہے، یہ ہر غروب کی جگہ کا بھی ہے. تو روزانہ کا سورج اس کے طلوع کے وقت ہر ایک تاخچے سے روشنی دیتا، اور غروب کے وقت اس کے مقابل تاخچے سے روشنی دیتا. اس طرح مشرق کے اندر 360 مغرب میں 360 تاخچے بنائے گئے تھے اس کے عالیشان محل کے اندر، اور یہ چیز جامع قرطبہ کے اندر بھی بنائی گئی ہے. اندلس کی جامع قرطبہ کے اندر 360 اس طرح کے تاخچے ہیں. تو ولہا عرش عظیم، اور وہ کیا تھا؟ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، لال موتی، ہر ہرا زبرجد، زمرد، اور اس کے تختے بھی لال یاقوت کے، زبر ہرے زبرجد زبرجد اور زمرد کے، اور اس کے اوپر 7 کمرے، اور ہر کمرے کے اندر بند دروازہ، بڑا عالیشان تھاٹ والا جو ہے اس کا تخت تھا. زبرجد زمرد بھی ہم نے دنیا میں پہلی مرتبہ ترکی میں دیکھا، ہم نے بھی دنیا میں کہیں نہیں دیکھا تھا. یہ بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے. ترکی کے اندر، توپ کاپی کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، زبرجد زمرد سب چیزیں. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، بت پرست قوم تھی، آفتاب پرست قوم، ستارہ پرست قوم، کہ میں نے وہ کوئین کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتی ہے. دیکھو رپورٹ میں ایمانی اور مذہبی بات پہلے ذکر کی، وہاں جو ہے کیا کیا جو ہے قدرتی وسائل ہے، اور وہاں کتنے خزانے ہیں، اور وہاں کیسی خوش نما ملک ہے، کچھ نہیں. پہلے دینی بات کہ وہاں کے لوگ تو بت پرست لوگ ہیں، ستارہ سورج پرست لوگ ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے کام مزین کر کے دکھلائے، اور بت پرستی کے اندر وہ لگے ہوئے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، جس کی وجہ سے صراط مستقیم اور اسلام اور توحید سے وہ رکے ہوئے ہیں. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ لوگ ہدایت کے اوپر آتے نہیں ہیں. یعنی ان کے اس طرز عبادت نے ان کو راہ حق سے روک رکھا ہے. اب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جامع توحید کا بیان کیا، کیا کہتا ہے؟ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. کتنا زبردست بیان کیا ہدہد نے. کیا وہ لوگ اس اللہ کا سجدہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ مخفی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتے ہیں, اس اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے؟ یعنی ان کو اسی ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے. دیکھو ہر مخلوق جو توحید اور تسبیح کرتی ہے وہ اپنے حال کے اعتبار سے کرتی ہے. خود کو اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے کہ زمین میں مکھی پانی کا خزانہ ہو معلوم کر لیتا ہے. کہتے ہیں کہ کیچڑا وہ زمین کے اندر کتنی بھی گہرائی میں ہو خود خود کو نظر آ جاتا ہے اور اندر سے اٹھا لیتا ہے وہ اور مار کر کے رکھا جاتا ہے اس کو. تو وہ اس کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی کہ مکھی چیز کو بھی وہ نکال لے لے. اسی لیے توحید کے بیان میں بھی یہی جملہ آیا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ مکھی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. بعض مفسرین نے لا کو زائدہ بھی مانا ہے, یعنی ان کی معبود برحق تک ان کی رسائی نہیں ہوتی, ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے. آگے کہا اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جو بہت بڑے عرش کے مالک ہے, اور تم جو بات دلوں میں چھپاتے ہو زبانوں پر ظاہر کرتے ہو سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ چونکی شہد کی مکھی ہدہد اور سورد لتورا یہ چار پرندوں کو قتل نہیں کرنے کا, کیونکہ اس نے بڑے کام کیے. دیکھو حدود نے کتنا اچھا توحید کا بیان کیا, شہد کی مکھی کے فوائد قرآن میں آئے اور حدود کا یہاں ذکر آیا. لٹورا اس کا سر بڑا ہوتا ہے, پیٹ سفید ہوتا ہے اور پیٹ سبز رنگ کی ہوا کرتی ہے, اور ان چار کو مت مارو. تو اس نے زبردست توحید کا بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے. اب اس کا جب بیان پورا ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ ہدہد نے یہ رپورٹ تو دی, اللہ جانے کیسی رپورٹ ہے, صحیح بات کہہ رہا ہے کہ خالی تھوک بلا رہا ہے, اسی لیے معلوم اس لیے اس کی تحقیق کرنی چاہیے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ تو نے ہم کو صحیح سچی خبر دی یا یہ کہ تو جھوٹو بیسے ہیں. دیکھو یہ طویل جملہ استعمال کیا گیا, ام کنت من الکاذبین, ہم کذب تفیق کے بجائے ہم کنت من الکاذبین, تاکہ دوام اور عادت کے اوپر یہ جملہ آئے کہ تیری جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں, تو ہمیشہ جھوٹ تو نہیں بولا کرتا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ کوئی بات آئے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے, کسی کے کہنے کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جانے کا نہیں, بلکہ پہلے اس بات کی تحقیق کر لو. اس زمانے کے اندر تو اپنے آپ کو نیک اور دیندار کہلانے والے بھی ٹھوکم ٹھوک کرتے ہیں, اسی لیے کبھی ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرنے کا, ورنہ آدمی بہت بڑے نقصان میں پڑ جائے. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو تحقیق کریں گے, چنانچہ وہ پانی کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. اسی لیے پہلے تو حدود کو حکم دیا کہ بھائی یہاں پڑاؤ ڈالا ہے, وہاں پانی کہاں ہے بتاؤ. چنانچہ اس نے بتایا کہ یہاں پانی ہے, جنہ تو نہ آنن فانن کنواں کھودا, پانی نکالا, سب سیراب ہوئے, وضو کیا, نماز پڑھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھنے بیٹھے ملکہ سبا کے نام کے اوپر. اور خط کتنا جاندار لکھا, من عبداللہ سلیمان ابن داؤد الى بلقیس ملکۃ سبا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علی من اتبع الہدى. اللہ کے بندے سلیمان ابن داؤد کی طرف سے جو سبا کی رانی ہے, میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں الرحمن الرحیم, اللہ کی طرف سے سلامتی اترے اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی, کیونکہ وہ ابھی تک ایمان لائی نہیں تھی. اسی لیے السلام علیکم تو لکھ نہیں سکتے, السلام علی من اتبع الہدیٰ یہ جملہ آپ نے لکھا. اور پھر آپ نے لکھا کہ میرے مقابلے میں تکبر مت کرو اور فرما بردار بن کے آ جاؤ. پھر وہاں مشک لگایا, यानी मोम की तरह मुश्क का एक टुकड़ा रखा और मोहर लगाई और हुदहुद को वो खत हवाले फरमाया, जा अब लेकर के उड़ जा और जाकर के खबर लेकर के आ, देखते हैं कि तीने जो बात कही वो सही थी या एक जो है वो बात में कुछ दम खम नहीं था। ये खत लेकर के आपने उसको रवाना कर दिया। देखो यहाँ खत के मुतालिक चंद आदाब मालूम हुए। एक तो ये कि खत की तहरीर बकदरे जरूरत होनी चाहिए, फजूल लंबी 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 बातें नहीं लिखनी चाहिए। अम्बिया अलैहिस्सलाम की तहरीरात मुख्तसर होती है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत बहुत मुख्तसर और जामे हुआ करते थे। आपने भी 2 सतर का खत लिखा। नंबर 2, इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम खत के अंदर लिखा जाए और उसी से शुरुआत की जाए। लेकिन ये मसला बड़ा मुख्तलफी है कि पहले बिस्मिल्लाह लिखे कि पहले लिखने वाला अपना नाम लिखे। तो मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत यूँ लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन सुलेमान इब्ने दाऊद इला बिल्कीस इब्नत ज़ी शराह व कौमिहा। भैया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पहले लिखी, बाद में अपना नाम लिखा। मालूम हुआ कि पहले अल्लाह का नाम, उसके बाद अपना लिखने वाला कातिब अपना नाम लिखे और उसके बाद मक्तूब इले जिसकी तरफ खत लिखा जा रहा है उसका नाम लिखे। अगर के आयत की तरतीब से तो ये मालूम हो रहा है इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना नाम पहले लिखा फिर बिस्मिल्लाह लिखी, इससे जवाब के ऊपर इस्तिदलाल हो सकता है कि पहले अपना नाम लिखा कि मैं कौन हूँ खत लिखने वाला। आज लोग खत बगैर नाम के लिखते हैं, उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो नाम के साथ खत लिखे। कोई बात लिखनी हो, शिकवा शिकायत की, तो बगैर नाम का खत लिख करके रवाना कर देते हैं। तो ऐसे खतों के बारे में उसूल बना लेने का कि उसको कचरा बड़ी में डाल देने का। इसलिए जिस आदमी को इतनी भी जरूरत नहीं कि वो अपना नाम बता सके, उसका खत इस काबिल नहीं हुआ करता कि उसकी तरफ तवज्जो की जाए। तो खत के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले अपना नाम लिखा, इससे उसके जवाब के ऊपर इस्तिदलाल है। फिर एक बात ये भी है कि खतों के अंदर अल्लाह का नाम लिखा जाए, अगर आपको यकीन है तो उस खत की बेहुरमती होगी, बेअदबी होगी, तो फिर उसके अंदर अल्लाह ताला का नाम न लिखा जाए। और गालिब गुमान ये हो कि खत की बेअदबी नहीं होगी तो उसके अंदर अल्लाह सुबहानहु व ताला का नाम लिख दिया जाए। सिर्फ एहतमाल की वजह से नाम छोड़ा न जाए। और बाज मरतबा कुरान की आयत हदीस पाक का टुकड़ा आदमी जिन्नन लिखता है, जैसे कोई मजमून लिखा और मजमून के जेल में कोई आयत आ गई, मजमून के जेल में कोई हदीस का टुकड़ा आ गया, तो इसको लिखने के अंदर भी कोई कबाहत नहीं है। उसको काफिर के हाथ में भी दे सकते हैं, जो वजू भी उसको छू सकते हैं, और इस तरह लिखने की शरान गुंजाइश है। और तारुफ के साथ आपने अपना खत रवाना किया, उसको दिया कि जहब किताबी हाजा, हुजूर मेरा ये लेटर लेके जाओ। कदीम जमाने से ये रिवाज है, परिंदों के साथ इस तरह खत भेजने का दस्तूर है। इस हब किताबी हाजा, अब तो जमाने के अंदर दलाल इतने हो गए कि परिंदों को इस्तेमाल करना पड़ता नहीं है, डाक खाने का एक मुस्तकिल निजाम है। फिर पैसे दे लेकर के कुछ दलाल मिल जाते जो यहाँ की चिट्ठी वहाँ, वहाँ की चिट्ठी यहाँ ले जाने के धंधे करते, वो भी गुनाह में बराबर के शरीक होते। इस हब किताबी हाजा, मेरा ये खत लेकर के जाओ, फालकी इलैहिम बिल्किस और उसकी कौम के सामने ले जाके डाल देना। लेकिन जब से इंटरनेट व्हाट्सएप ये सब आ गए, अब खत का जमाना खत्म हो रहा है। सुम्म तवल्ला अनहुम, फिर तो उनके पास से हट जाना एक तरफ। फंजुर मादा यरजिउन, और वहाँ देखना कि वो लोग क्या रिप्लाई करते हैं, खत का वो लोग क्या जवाब देते। फंजूर को अक्सर हजरात ने इंतजार के माने में लिया है, तो इंतजार करके वहाँ रुके रहना कि वो लोग तेरे खत का क्या जवाब देते हैं। इससे दूसरे आदाब मालूम हुए कि काफिद खत लेकर जाने के बाद مکھوڑی لے کے سر پہ نہ کھڑا رہے بلکہ خط دیا پھر ہٹ جاوے کہ جب جواب تیار ہو جائے تب آپ مجھے بلائیے میں لے جاؤں گا, سر پہ کھڑا نہیں رہنے کا. اور دوسرا یہ کہ خط کے جواب کا آنن فانن فوراً مطالبہ نہ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ضروری مشورہ کرنا ہو اور ضروری مشورے کے بعد وہ لوگ جواب دے دے کہ بھائی آپ کو یہ خط دیا, جب جواب تیار ہو جائے آپ مجھے اطلاع دیں. چنانچہ حدود نے جا کر کے وہ خط کہاں رکھا اس کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں. ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کی گود میں لے جا کر کے خط ڈال دیا. وہ اپنے پرائیویٹ بیڈ روم میں تھی, خلوت گاہ کے اندر تھی, وہاں چلا گیا ہدہد اور اس کی گود میں ڈال دیا. بعض نے فرمایا کہ وہاں ایک تاکچہ تھا, وہ تاکچے کے اندر اس نے کوئی وہ خط رکھ دیا. وہ جو یہ جو وینٹیلیشن ہے یہ اوپر والا اس کا روزن, اس کو اردو میں کہتے ہیں, اوپر سے ہوا وغیرہ آنے کے لیے, تو روزن سے داخل ہوا اور اس کے سینے کے اوپر لے جا کر کے سلیمان علیہ السلام کا خط رکھ دیا. اب یہ سوچنے لگی چاروں طرف میرا لشکر کھڑا ہوا ہے میری حفاظت کے لیے اور یہ پرندہ اندر گھس کے آ کیسے گیا, اور وہ بھی اتنی ضرورت سے کہ آ کے میرے سینے پر اس نے خط رکھ دیا. تو ذرا گھبرا گئی خوف کے مارے اور پھر جو ہے تواسو کرنے لگی. اور پھر فوراً جلدی جلدی اس نے ایمرجنسی اپنی پارلیمنٹ کی ہنگامی میٹنگ بلائی اور ہنگامی میٹنگ بلا کر کے کہنے لگی, قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی و اتونی مسلمین. اپنے تمام بڑے بڑے سرداروں کو اس نے جمع کیا. کہتے ہیں کہ 314 اس کے وزرا تھے اور ہر ایک کے ماتحت 12,000 کا لشکر تھا. سب کو اس نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگی, اے سردارو, اے میرے وزیرو, میرے پاس ایک باعزت خط آیا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور جو ہے ان کی طرف سے مشرکین کو دعوتی خطوط لکھے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد شاہان عجم کے نام پر اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے اور وہ سب خطوط موجود ہیں. یا ایھا الملأ, اے درباریو, میرے پاس ایک باعزت خط آیا ہے. کیا مطلب کتاب کریم کا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, مہر لگا ہوا, جس خط پہ مہر لگی ہو وہ ہے کتاب کریم. نمبر دو, کتاب کریم کا مطلب اس کا مضمون باعزت ہے کیونکہ توحید کا مضمون ہے. نمبر تین, مرسل یعنی بھیجنے والے اللہ کے نبی, وہ بڑے باعزت ہے, اس لیے کہا گیا کتاب کریم. اور کریم کا ایک معنی ہے معزز اور مکرم, کہ ایک معزز اور مکرم آدمی کی طرف سے ایک باعزت کام کے لیے یہ خط میرے اوپر آیا ہے. اور جو ہے بعض حضرات نے کریم کا مطلب یہ بیان کیا کہ مالک الملک اللہ کے نام سے خط شروع کیا گیا اور مالک الملک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی, ایسا باعزت خط میرے نام کے اوپر آیا ہے. معلوموں کے خط کو, اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو, حالات مواصلات کو آدمی دین کی شاعت کے اندر استعمال کرے, گندے کاموں کے اندر استعمال نہ کرے. اور مہر لگایا ہوا خط خط سمجھا جاتا ہے, باقی چلتا ہوا آدمی بھی جو ہے کچھ کر سکتا ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, خط عربی زبان میں تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو عربی النسل نہیں ہے لیکن بلقیس عربی النسل ہے کیونکہ وہ یمن کے رہنے والی ہے اور یمن اصلاً عرب کے اندر ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, وہ خط تھا سلیمانی لسان کے اندر, سلیمانی زبان میں, لیکن وہاں بلقیس کے دربار کے اندر ترجمان موجود ہوں گے, ان کے ذریعے سے اس نے ترجمہ کروایا. انہ من سلیمان, اس سے لگتا ایسا ہے کہ بلقیس پہلے سے سلیمان علیہ السلام سے واقف تھی, شہرت ان کی سن چکی تھی. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ میرے مقابلے میں تکبر مت کر, جیسے دنیا کے ظاہر ظالم بادشاہ لوگ اور متکبر لوگ کیا کرتے, ایسے تکبر مت کر, متکبرین جیسا مظاہرہ مت کر. واتولی مسلمین, اور تو بتی اور فرما بردار بن کر, اطاعت فرمر گزار بن کر کے تو چلی آ. دیکھو اس وقت کے اوپر ملکہ سبا ابھی ایمان لائی ہوئی نہیں تھی. ایمان تو سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر حاضری کے بعد وہ مسلمان ہوئی ہے, اس سے پہلے وہ مسلمان ہوئی نہیں. اسی لیے اس سے پہلے والے الفاظ کو ہم لغوی معنی کے اندر بھی جو ہے مراد لے سکتے ہیں اس کے ایمان لانے سے پہلے, جیسے کہ آگے آ رہا ہے نا, یاتینی جار سیاح قبل یاتونی مسلمین, تو وہاں مسلمین سے لغوی معنی مراد لینے کا, کیونکہ وہ ایمان تو بعد میں لائی, گویا کہ وہ ہماری فرما بردار بن کر کے ہمارے سامنے آ جائے, تو اس کو سلیمان علیہ السلام نے مطیع بن کر کے فرما بردار بن کر کے آنے کی دعوت دی.